क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है और इसके लिए असल में कुछ दोस्त अहबाब ने दरख्वास्त की थी कि हम ऐसा एक सेशन रखें जिसके अंदर लोग अपनी बात कह सकें। अलबत्त अनऑफिशियली हम मजलिस की बात बैठ जाया करते थे कि अगर किसी जहन में कोई सवाल या कोई सजेशन या कोई तनकीद हो तो वो कह सकें। और उसके बाद एक बाकायदा सेशन खवातीन के साथ हुआ था, काफी तुलानी भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद एहसास किया गया कि शायद अगर एक सेशन और हो जाए तो उसमें कुछ और मसाइल हैं जो हल किए जा सकें और उस कमी को अब हमने इस सेशन में रखने की पूरा करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश होगी कि हद तक इम्कान कम वक्त में ज्यादा जवाब दिए जा सकें अगर सवाल आते हैं और कम अज कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। अच्छा, सवाल के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि आप सवाल लिख के दे दें और दूसरा ये कि आप खुद कहकर सवाल को बयान कर दें। हम मामूलन एहतियातन ये करते हैं कि कहते हैं कि भाई आप लिख कर दे दें, लेकिन चूंकि बहुत महदूद महफिल है इसमें कोई मसला नहीं होगा, तो इसमें यह है कि अगर कोई सवाल बयान करना चाहता है, कहना चाहता है, तो वो कह दें। और खवातीन के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो लिख के दे दें ताकि उनको कोई परेशानी इस मुश्किल में लाभ ना हो।
शाम के वक्त आप ही शुरू कर रहे थे उस सिलसिले में कि वो इमाम ज़माने जब आएंगे तो किस हथियार से सवाल में बेल्जियम में किया था उसको थोड़ा सा।
हाँ, ये बहुत कॉमनली डिस्कस क्वेश्चन है कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो असलहा कौन सा असलहा होगा। अच्छा, इसमें हमारी कई दफा ये दरख्वास्त रहती है कि शायद हम ये तय ना कर सकें कि असलहा कौन सा असलहा होगा, और ये भी हमें समझ में आ रहा है कि शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा कि असलहा कौन सा असलहा होगा। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि असलहा जो है वो एक मॉडर्न वेपन होगा, मसलन कोई मॉडर्न वेपन होगा, रॉकेट मिसाल के तौर पर मिसाइल्स होंगे, रॉकेट्स होंगे, एटॉमिक वेपन होगा या कोई और चीज होगी, या मिसाल के तौर पर हम तय करते हैं कि नहीं जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ में ज़ुल्फ़िकार होगी, इसका मतलब है सब लोगों के हाथ में शमशीरें होंगी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि जब इमाम तशरीफ लाएं तो मॉडर्न वेपन हो और इमाम तशरीफ लाएं तो नहीं कदीम असलहा हो। अच्छा, मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई जो असलहा होगा मैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ, तो हम अब ये तय नहीं कर सकते कि ऐसा इमाम कब तशरीफ लाएंगे, मुमकिन आज ही तशरीफ लाएं। हाँ, ये है कि आप अपने जमाने के असलहे को सीखने की कोशिश करें, ये तो सही है, लेकिन आप ये कहें कि मैं उस असलहे को सीखने की कोशिश करूंगा जो इमाम इस्तेमाल करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। मुमकिन आज इमाम तशरीफ लाएं तो आपके हाथ में रिवॉल्वर हो कि आपसे कहा जाए कि आप बंदूक लें और लड़ें, मुमकिन है कि इमाम तशरीफ लाएं तो शमशीर हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इमाम तशरीफ लाएंगे और सबके हाथ में शमशीर होगी तो फिर आपको भी शमशीर से ही लड़ने को कहा जाएगा और आप शमशीर से लड़ने की काबिलियत रखते होंगे फिर या सीख सकेंगे। तो मेरा अपने ख्याल है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा, ये भी कोई पूछ सकता है कि भाई इनकी सूरत कैसे होगी, मसलन अगर इमाम के हाथ में शमशीर हुई, सबके हाथ में शमशीर हुई, तो क्या टेक्नोलॉजी मसलन दोबारा गारों के दौर पर चली जाएगी, क्या ऐसा कोई चीज होगी, मुमकिन है ऐसा हो। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि जैसे कि आइंस्टाइन कहता था कि भाई ये तो नहीं मालूम कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किससे होगी, फोर्थ वर्ल्ड वॉर यकीनन पत्थरों से होगी, तो हम ये सोचें कि भाई कोई खुदा ना करे मसलन कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई है और उसके अंदर दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो दोबारा खत्म हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स का एज खत्म हो गया और इंसानियत दोबारा पत्थरों पर पहुंच गई है और दोबारा वो शमशीरों को निकाल रहे, सोचा जा सकता है कम अज कम। या मुमकिन है ये सोचें कि असल इमाम के हाथ में जो शमशीर होगी वो नॉर्मल शमशीर नहीं होगी, कोई और टेक्नोलॉजी होगी असल जिसको अभी हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे, जिसकी कई मिसालें हम लोग फिक्शंस के अंदर सुनते रहते हैं मिसाल के तौर पर। लेकिन मैं अपने तौर पर एज्यूम ये करता हूं कि आज तक कभी अल्लाह की किसी नबी के आने से टेक्नोलॉजी पीछे नहीं गई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। मसलन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इंतजार किया तो जब किश्ती बनी तो अपने जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल ने इंतजार किया तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ऐसा नहीं हुआ कि फिरौन के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो अचानक खत्म हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, मसलन अचानक इमाम ने जंप लगाकर नबी ने जंप लगाकर बहुत आगे की कोई टेक्नोलॉजी पेश कर दी या बहुत पीछे की कोई टेक्नोलॉजी वापस आई, नहीं ऐसा नहीं होता। मामूलन जो अभी तक समझ में आता है हुज्जत खुदा की तशरीफ आवरी पर, नबी की तशरीफ आवरी पर जो जमाने के हथियार होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो वहीं पे रहती हैं, उसके बावजूद वो लोग नहीं जीत पाते। अच्छा, अब हमारे जहन में ये है कि भाई अगर आज इमाम तशरीफ ले आए तो अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल इतना बड़ा है कि तो फौरन हरा देंगे, नाउज़ुबिल्लाह ताला। तो मैं उसके जवाब में अर्ज करता हूँ कि अमेरिका के पास इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो ईरान को तो आज तक हरा नहीं सके। जो इमामत के खादिमों के अंदर शामिल है, तो वो कहाँ इमाम मासूम को हाथ लगाने की सोच रहे हैं? यानी हमारी आंखों के सामने है कि भाई 30 साल से ईरान मौजूद है, पूरी दुनिया की मुखालिफत भी करता है वो जालिमों की, और वो जालिम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके आज तक। तो अगर कोई ये कह रहा है कि इमाम तशरीफ लाएंगे, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, तो क्या होगा? तो एक मंजर तो अभी देख लो, कुछ नहीं हुआ, आगे भी इससे बेहतर ही होगा यकीनन इमाम तशरीफ लाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इमाम तशरीफ लाए, दुनिया भर के जो मुखलिसीन है वो इमाम की खिदमत में पहुंच जाए। जब इमाम के पास दुनिया भर के मुखलिसीन पहुंच जाए, तो टेक्नोलॉजी को बनाने में कितनी देर लगती है? मसलन अभी हम खुद जानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेट कल्चर की जुल्म की वजह से दबी हुई है। वो सब अच्छी हो सकती है, मसलन मैं तकरीबन यकीन से कह रहा हूँ, एनर्जी के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर यकीनन जुल्म कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग टेक्नोलॉजी को छुपा रहे हैं, इस काम को उस तरह से अंजाम नहीं दे रहे जिस तरह से होना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसा कोई काम अंजाम पा जाए जिसके अंदर दुनिया के बेहतरीन महाक्कीकीन को इजाजत मिल जाए और उनको कोई प्रोटेक्शन नसीब हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनको हम तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस एक क्वेश्चन के लिए। मैं टाइम जाया किए बगैर क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिखा है कि एक दोस्त जो अहले तशय्यो में से नहीं है, कहते हैं कि रसूल और आइमा से तवसुल करना, मदद मांगना जायज नहीं है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। आप इसके हक में कुछ दलाइल दे सकते हैं? हाँ, यानी मैं इस बात के खिलाफ दलाइल दे सकता हूँ, ठीक है, इस बात के हक में दलाइल नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसका मुतअक्किद नहीं हूँ। मैं मुतअक्किद हूँ कि तवसुल करना जायज है, ठीक है। जवाज के हक में क्या दलाइल दूंगा? वो ये दूंगा कि भाई जिंदगी के अंदर, मसलन फर्ज कीजिए मैं अभी काजमी साहब से कहूँ कि काजमी साहब आप मुझे पानी देंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये शिर्क है और कहे कि भाई अल्लाह पानी देने वाला, आपने कहा इनसे कह दिया कि आप पानी देंगे। या मसलन यहाँ डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, मसलन इनसे कोई आकर कहे कि डॉक्टर साहब मेरी मदद करें, मेरे बच्चे का इलाज कर दें, तो ये नहीं कह सकते पलट के कि ए बंदे खुदा तुम शिर्क मत करो, इलाज खुदा करता है। क्योंकि हम इन तमाम जुमलात के पीछे अंडरस्टूड एक थीम रखते हैं, वो क्या थीम है? वो ये कि करना खुदा नहीं है, ये सब वसाइल है, इससे ज्यादा नहीं है। वरना तो अगर मैं ये कहूँ ना पानी ने मेरी प्यास बुझाई, तो भाई पानी ने बुझाई या खुदा ने बुझाई? क्योंकि पानी के अंदर जो तासीर डाली है प्यास बुझाने की, ये भी तो खुदा ने ही डाली है। तो फिर तो ये कहना भी गलत होगा कि पानी ने बुझाई। तो हम हर चीज के अंदर कहेंगे ये शर्क है, ये शर्क है, ये शर्क है। अब मुमकिन है कोई ये कहे, बस पहले मैं यहां से शुरू करता हूँ, ये सोचना कि हम किसी से कहें कि तुम मेरी मदद करो, जिंदा के मामले में भी शर्क होगा अगर खुदा को निकाल दें। जिंदा से भी कहें तो शिर्क हो जाएगा अगर खुदा को पीछे से तसव्वुर से निकाल दें। तो अगर मैं डॉक्टर साहब से कहूं मेरे बच्चे का इलाज कर दें, तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन अंडरस्टूड है कि मैं खुदा को बीच में रखता हूं अपने जहन के अंदर। अच्छा, अब बस जिंदों के मामले में भी शिर्क हो सकता है अगर खुदा को निकाल दें, और अगर मुर्दों के मामले में भी खुदा को रखें तो शिर्क नहीं होगा। फिर शिर्क नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका मकाम शुहदा से यकीनन बुलंद है, और शुहदा को खुदा कहता है इनके बारे में सोचना भी नहीं कि ये मर गए। अब तो देख रहे हैं कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन। सोचना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना कि जो अल्लाह की राह में मारे गए ये मुर्दा हैं, ये जिंदा हैं। खुदा तआला उनको जिंदा ताबीर करता है, और उसके बाद जिंदा की ताबीर को कोई ये ना समझे कि खुदा ने यूं ही कह दिया। नऊज़ बिल्लाह, तआला फरमाया कि नहीं, ये जिंदा है, रिस्क पा रहे हैं, और जो दुनिया के अंदर रह गए उनको बिशारत देते हैं कि तुम भी हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा मकाम बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी मैं इसको अपने अल्फाज में कहता हूं, न सिर्फ जिंदा है, बेहिस जिंदा नहीं है, बाशऊर जिंदा है, और बाशऊर बाअमल जिंदा है, एक्टिव लाइफ उनकी है वहां पर। बस जिंदा भी है, शऊर भी रखते हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, और अल्लाह के दीन की प्रमोशन के लिए जिद्दोजहद भी कर रहे हैं कि वो लोगों को बिशारतें देते हैं कि तुम लोग आओ हमारे पास। अब अगर मैं किसी जिंदा से कहता कि एक काम कर दे तो गलत नहीं था। अब अगर मैं किसी मुर्दा से कहूं जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, वो कैसे गलत हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह के रसूल के पास लोग आकर कहते थे, ए अल्लाह के रसूल हमारे लिए इस काम को कर, अल्लाह के रसूल कर लिया करते थे। दसियों रिवायात हमारे पास मौजूद है कि मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मौकों पर लोग आते थे, कहते ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए ये कर दे, अल्लाह के रसूल कर दिया करते। यहाँ तक कि कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि ए अल्लाह के रसूल, ए रसूल अगर आपके पास लोग आए और कहें कि हमारे लिए दुआ करें, तो आप यकीनन दुआ करें, इन्ना सलातक सकन लहु, یعنی اللہ کے رسول کو حق نہیں ہے کہ وہ کہیں تم کون ہوتے ہو مجھ سے کہنے والے کہ میں دعا کروں اللہ سے، کہو کہ وہ دعا کرے، نہیں، اللہ کے رسول کو خود اللہ نے فرمان دیا کہ نہیں آپ دعا کریں گے، ان صلاتک سکن لہم. تو اصل میں یہ جو سب شروع ہوا ہے وہ بھی مروان سے شروع ہوا ہے. عرض کرتا چلوں تھوڑا سا سابقہ، چونکہ مروان کا نہیں کیا ہے، کیسے کہہ سکتا ہوں ذکر خیر، بہرحال ذکر ہوا ہے اس بدبخت آدمی کا، کہ اس کی حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ بھی تھی. یہ مروان کا تعلق ظاہر ہے جس قبیلے سے تھا آپ کے سامنے، نبی کی ذات سے بغض کرتے تھے، نبی کی ذات سے دشمنی رکھتے تھے، اور ان کی دشمنی کی وجہ بہت واضح تھی کہ کیوں وہ رسول اللہ سے دشمنی کرتے تھے، چونکہ یہ لوگ تمام تر خباستوں کا محور تھے، اور رسول اللہ اور ان کا خاندان تمام تر شرافتوں کا محور تھا. تو یہ خباستوں میں زندگی گزارنے والے اس شرافتوں کے محور سے لڑتے تھے. ایک موقع پہ مروان دیکھتا ہے اللہ کے رسول کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی، ظاہری طور پر بہت برسوں گزر چکے تھے. ایک موقع پہ مروان آتا ہے، دیکھتا ہے ایک آدمی اللہ کے رسول کی قبر پر، قبر رسول کے اوپر گرا ہوا ہے اور ہزاروں قطار رو رہا ہے اور اللہ کے رسول سے کچھ درخواست کر رہا ہے. دیکھتے ہی اس کی روح کو آگ لگ جاتی ہے کہ جس کی ذات کو گئے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک اس کے چاہنے والے یہاں پر آتے ہیں. تو کیا کرتا ہے، اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور اونچا کرتا ہے اور کہتا ہے تو شرک کر رہا ہے. اگر وہ یہ کہتا نا کہ مجھے اللہ کے نبی سے بغض ہے نعوذ باللہ، اور تو یہاں سے ہٹ، تو یہاں کہاں پڑا ہے، تو اس کی لوگ جسم کی بوٹیاں اڑا دیتے. تو اس نے کہا کہ بہترین راستہ یہ ہے کہ میں شرک کا نعرہ لگا کر اس کو دور کر دوں. یہ اس طرح سے یہ چیزیں دشمنوں کے ہاتھ میں پہنچی اور اس کے بعد آج کے دور میں بھی استعمال ہوئی ہیں. ورنہ متاسفانہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قوم سب سے زیادہ شرک کے نعرے لگا رہی ہے کہ دوسرے مشرک ہیں، کس طرح کافروں کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو شرک کا احساس نہیں ہوگا، کس طرح کافروں کو اپنی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے بلاتی ہے اور اس کو شرک کا احساس نہیں ہوتا، کس طرح کافروں کے حکم کے سامنے سارے تسلیم خام کیے بیٹھے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں اور پھر شرک کا احساس نہیں ہوتا. اور ان کو شرک نظر آیا تو اس پہ نظر آیا کہ میں کہوں اللہ سے، اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مجھے نصیب کر دے، یہ شرک ہے. اور وہ کفر اور شرک کے سامنے سر جھکانا اور ان کی جوتیاں چاٹنا وہ شرک نہیں ہے. بارہ درود بھیجے گا محمد والے محمد کا.
مولانا صاحب، ہم عام مسلمان مومنین زندگی میں، عام زندگی میں دوسروں کی اصلاح کی فکر زیادہ کرتے ہیں اور انداز بھی یہی اپناتے ہیں. دوسروں کی اصلاح زیادہ ضروری ہے یا اپنی، اور یہ اصلاح کیا ہے؟
اصل مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کی واقعی اصلاح بغیر اپنی اصلاح کے ممکن ہی نہیں. یعنی میرے لیے آؤٹ آف کوشچن ہے کہ مثلا میرے اندر اسلام نہیں ہے اور میں کسی کو اسلام دوں گا، میں سچا نہیں ہوں اور لوگوں کو سچا بناؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی میں عرض کرتا ہوں یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مثال کے طور پر کسی آدمی کو سوئمنگ نہیں آتی اور کسی کو سوئمنگ سکھا دے گا، کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور کسی کو ڈرائیونگ سکھا دے گا، وہاں یہ شاید ہو جائے، اس میں نہیں ہو سکتا. اس میں پہلے آپ کو اندر رکھنا ہوگا. یعنی بالکل ایسا ہے کہ خالی گلاس میری پیاس نہیں بجھا سکتا، اس میں پانی ہونا ضروری ہے، اور جتنا پانی ہوگا پیاس اسی حساب سے بجھے گی. پانی تو ایک گھونٹ ہو اور پیاس 500 آدمیوں کی بجھ جائے، یہ نہیں ہوگا. تو جتنا میرے اندر اصلاح ہوگی اتنی اصلاح میں دوں گا. اب آپ کا دوسرا حصہ، اصلاح کہتے کسے؟ ایک جملے کے اندر اگر ہم اس کو لے کے جائیں، جو خدا کی اوصاف ہیں وہ ہمارے اندر نظر آئیں، یہ اصلاح. خدا رحیم ہے، ہم رحم دل ہوں. خدا کریم ہے، ہمارے اندر کرامت ہو. خدا عادل ہے، ہمارے اندر عدل. خدا غفور و رحیم ہے، ہمیں بھی بخشنے والا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو خدا کی ذات کے اندر ہیں، وہ جو مخلوق کے اندر آ سکیں. خدا خالق ہے، ہم خالق نہیں ہو سکتے، ہم مخلوق رہے ہیں. جو خدا کی صفات ہیں جو محض اس کے لیے ہیں، وہ تو اسی کے لیے ہیں. وہ جو مخلوق کے اندر آ سکیں، ان کا آنا ہمارے اندر یہ اصلاح. لہذا اگر میں 2 سال پہلے رحم دل نہیں تھا اور آج بھی رحم دل نہیں ہوں، اس کا مطلب مجھے قربت خدا نصیب نہیں ہو رہی. اور وہ جو میں روزانہ 5 دفعہ کہتا ہوں قربتن اللہ، اس جملے کا میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا. میرا صفات خدا کے اندر، خدا سے نزدیک جانا، یہ بہت ضروری ہے، یہ اصلاح کا عمل ہے.
حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم میں جو ہے کیڑے ہوئے تھے، کیا ایسا ہے یہ درست ہے نبی کے جسم میں کیڑے؟
ہاں، یعنی اس سوال کے پیچھے اصل میں ایک اور سوال ہے، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، آپ جب بھی چھپے ہوئے سوال کے لیے ایک ظاہر میں سوال رکھیں تو بہتر ہے کہ چھپا ہوا سوال کر لیا کریں. چونکہ میں جواب دوں گا پھر کھینچ تان ہو کے وہ ساؤ چھپے ہوئے جواب پہ جائے گا تو سوال پہ جائے گا تو آپ پہلے چھپا ہوا سوال کر لیا کریں. چھپا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کو کوئی ایسا مرض لگ سکتا ہے جس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں؟ یہ چھپا ہوا سوال ہے اصل. تو اس میں ہم اس چھپے ہوئے سوال کو پہلے ڈیل کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ کیا اللہ کے نبی کو کوئی ایسا مرض لگ سکتا ہے جو مقام نبوت میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ مثلا فرض کریں نبی کو کوئی موذی بیماری لگ گئی ہے, سرایت کر رہی ہے بیماری. اب اگر مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ نبی کو بیماری لگی ہے تو کسی نے نبوت کا پیغام لینا ہے, اس کے پاس تو آئے گا, جیسے ہی پاس آئے گا وہ بیماری لگ جائے گی, اب کیا کرے گا؟ تو یہاں مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ کے نبی کو جسم میں ایسی بیماری پڑ گئی تھی جس میں کیڑے نظر آ رہے تھے تو لوگ کیسے اس کیڑے لگے ہوئے انسان کو دیکھ کر اس کے نزدیک آئیں گے؟ اسلام یہاں پہ دو تین باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو جسم میں کیڑے پڑے ہوں پھیلنے والے نہ ہوں, یعنی ایسا نہیں ہو کہ جو بھی نزدیک جائے گا اس کی بھی جسم میں لگ جائے گا. ایک دوسرا معاملہ عین ممکن ہے کہ یہ بہت کم مدت کے لیے ہوا ہو اور یہ بھی امتحان نبوت کا حصہ ہو, کم مدت کے لیے ہوا ہو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے مقصد نبوت میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے, کم مدت کے لیے ہوا ہو اور ایسی مدت کے لیے ہوا ہو جس دوران میں اللہ نے پیغام دینا مقصود میں نہیں رکھا ہو, اس زمانے میں پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ ہو یا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کا نزدیک آنا ضروری قرار نہ رکھا ہو خدا نے. یعنی ہم دسیوں چیزیں سوچ سکتے ہیں, البتہ یہ کہ جسم میں یہ مشکل پیش آئی تھی یہ روایت مضبوط لگتی ہے, یہ روایت مستند لگتی ہے, لہٰذا آسانی سے اس روایت سے نہیں گزر سکتے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہوا ہوگا. نہیں, بظاہر لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا لیکن اس کے ہونے کے باوجود مقام نبوت سے ٹکراؤ نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ شاید وہ موذی نہ ہو, شاید وہ ایسے ہوں کہ اگر لباس مناسب تن کر لیا جائے تو نظر نہیں آتے. ممکن ہے مثلا فرض کیجئے نعوذ باللہ تعالی, میں نے کسی مریض کا سنا ہے کہ اس کے جسم میں ہاتھ کے نیچے سارے کیڑے پڑ گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے, اتفاقا بدقسمتی سے, یا پتہ نہیں کیا, ہم نہیں کہہ سکتے بدقسمتی یا خوش قسمتی, ہمارے کسی رشتے دار کے ساتھ ہوا تھا. تو وہ ایسا تھا کہ ظاہر میں دیکھنے پر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا, ظاہر میں دیکھنے کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ بدن میں کیڑے, لیکن وہ خود جانتے تھے کہ ایسا ہوا تھا. تو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اس کے اندر. جی ہاں, پہلی زبان اس سے زیادہ مشکل تھی, فارسی تو آسان
ہے.
انہوں نے دو سوال کیے ہیں در حقیقت. پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اصحاب امام کی ایک ہی رائے ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ظاہراً ایسا ہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر ایسا کیوں یہ قوم کے اندر مختلف علماء ہیں, اور پھر چار علماء کے انہوں نے نام لیے اور ہر ایک کی رائے میں اختلاف بھی ہوتا ہے, صحیح؟ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اردو میں فہمی باقی میں اردو خوب بس پہلے میں ان کا فارسی میں جواب دیتا ہوں پھر میں اردو میں جواب دیتا ہوں. اولا کجا ثابت ہے کہ انہیں تمام اصحاب امام ہستا مثلا کی بے ماں گفتے انہیں اصحاب امام ہستا درست ہے مگر ولی نہ گفتے تمام مراجع اصحاب خاصے من ہستا خوب نہ مثلا انہوں گفتن پیچھے مراجع بیرید از انہوں حکم شرعی بگیری نہ گفتن انہیں اصحاب امام ہستا کہ مثلا رو تمام احکامی کے برائے اصحاب امام هستند رو انہا مرتب بشن نہ انہا فقہائی هستند بے ماں گفتے شدے برید از انہا ہدایت بگیرید از انہا دین بگیرید ولی نہ گفتن امام انہا تمام اصحاب خاصے بندے هستند و مثلا اصحاب خاصے امامت هستند و اصحاب خاصے امامت اختلاف نظر نہ دارند. اگر اختلاف نظر بودن بد بود چرا بعضی از اوقات مثلا خود امام زمان و وقتی مثلا به سید رضی میرسد میفرماید این فرزند بنده هست اون هم مورد اعتماد منه؟ خب مثلا دو نفر فقیه در این مشکلی اختلاف رای پیدا کردن, رفتن روزه امام اونجا مثلا یه نامه گذاشتن گفتن امام رای بدن کی درسته, یکیشون سید بود یکم شیخ بود که امام فرمودن شیخ و معتمدی و سید مثلا ولدی. خب یعنی امام این اختلاف رائے را میپذیرند, این اختلاف رائے کی به صورت علمی باشد, درسته؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ پہلے تو یہ ثابت نہیں کہ سب اصحاب امام ہیں, تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے چار پانچ علماء ہیں، ان کے نام نہیں ہیں، یہ کہاں سے پتا چلے کہ اصحاب امام؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالآخر احما نے کہا ہے کہ ہماری غیبت میں آپ نے علماء سے رجوع کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے رجوع کرو، ان سے دین لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ اصحاب امام بن جائیں گے، کہ پھر جو بھی اصحاب امام کے حکم وہ ان کے اوپر آ جائے گا اور اصحاب امام میں اختلاف نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اصحاب خاص سے امامت میں نہیں ہے، اہل بیت نے کہا ان سے حکم حاصل کرو، کیا ان کا اختلاف کرنا برا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، خود امام وقت نے بعض اوقات اس اختلاف رائے کو قبول کیا ہے. مثلا ایک موقع کے اندر ایک شیخ اور ایک سید کا اختلاف رائے پیش آیا، نجف اشرف کے اندر وہ گئے، انہوں نے روضہ امام کے اندر ایک کاغذ کے اوپر اپنا مسئلہ لکھ کے ڈال دیا. مسئلہ لکھ کے ڈالا، جب کاغذ واپس ملا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ جو شیخ ہیں، جو غیر سید تھے، فرمایا جو شیخ ہیں ان کے اوپر میرا اعتماد ہے، اور یہ جو سید ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ جو سید ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے. یعنی امام نے ان دونوں علماء کی اختلاف رائے کو برا نہیں کہا، یعنی یہ نہیں لکھا کہ تم دونوں میرے ماننے والے، تم دونوں اختلاف کیوں کرتے ہو. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی میرا مرد اعتماد ہے اور یہ بھی میرا بیٹا ہے، اور گویا ان کے اختلاف رائے کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. بس یہ وہ اختلاف ہے جو ایکسیپٹیڈ ہے. اب ان کے سوال کا دوسرا حصہ، بخش دو میں سوال شما ہلو ماں چکور کنی تم جائے کہ من فکر دم تم جائے کہ من نہیں فہم. اول ان کے یہ مسئولیت فقہی داری، ماں ہر کس عالم باشد از اون تخلیق کرو، این مسئولیت فقهی ما. خب شما حد زیاد توانتون رو به کار میبری برای شناختن اینکه کی عالم است. اگر توانستی بشناسید کی عالمه، دنبالش بری. اگر فرضاً فکر کردی نه من بین سه نفر چهار نفر نمیتونم تشخیص بدم کی عالمه، خب پیش یکی میری. شما تخییر دارید در حکم فقهیتون که اگر مثلا نتونی تشخیص بدی شما تخییر دارید و میتونی هر کس رو اختیار کنی. پس ثانیاً اینکه پس از نظر حکم فقهی شما مشکلی نداری، از نظر احکام اخلاقی و سیاسی من فکر میکنم تا حد توان هر کی بفهمی مثلا این حرف درستیه، یعنی واقعا هیچ معارضه‌ای با دین و اسلام نیست، که آیا بد نیست انسان از تمام اینا بپذیره. مثلا فرض کنید آقای بهجت یه چیزی فرمودن و میدونیم خوب متعارض هم دیگه نیستن، خب تا دیگه متعارض نیستن پهلوی همه میریم، پیش همه میریم و از همه اونا میگیریم و فکر نمی کنم این متعارض هم دیگر اینا آرا صادر کنن. و اگر اون آرا باشن اونا فقهیه اجتماعی، من فکر نمی کنم.
برای
عید
الفطر اختلاف افتاده
ایران. بله، عید الفطر از اون مسائل نیست. عید الفطر مسائل یا بگید فقهی است یا اصلا نظر متخصصین در عید الفطر مهمه. اصلا نظر، یعنی فقی نمیاد عید رو تعیین کنه که مثلا امروز چه عید هست یا نیست، فقی میاد یه فتوایی صادر میکنه، ما باقیش تطبیقه و تطبیق هم دست متخصصین میمونه که متخصصین یه نظری بدن. حالا من ترجمه بکنم، انہوں نے دوسرے سوال میں کہا تھا کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اس اختلاف کے دوران. میں نے ان سے کہا بھائی فقہی حکم ہے، فقہی حکم یہ کہ آپ عالم کو تشخیص دیں اور عالم کی تقلید کریں، اور اگر آپ عالم کو تشخیص نہیں دے سکتے تو جو بھی آپ کی نظر میں دو تین افراد برابر کے آتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنے میں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. بس جہاں تک اس سے نکل کر اخلاقی اور اجتماعی مسائل ہیں، اس کے اندر ان لوگوں کی رائے دوسرے سے. انہوں نے کہا کہ نہیں، بعض اوقات رائے ٹکرا جاتی ہے، ایک کہہ رہا عید ہے، ایک کہہ رہا عید نہیں ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ وہ فقہی مسئلہ ہے، اور فقہی مسئلے کے اندر اختلاف مشکل نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور حتی شاید بعض اوقات فقہی مسئلہ بھی نہ ہو، یہ کہ آج عید ہے یا نہیں ہے یہ ایکسپرٹ کی اوپینین ہے، ایکسپرٹ کی اوپینین کو اوپر ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. مثلا فقہا فقہ میں فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکسپرٹس طے کریں گے کہ آج اس کے مطابق عید ہوگی یا آج اس کے مطابق عید نہیں ہوگی. میں یہ خواتین کے حصے میں سے کچھ سوالات میں لکھا ہے، کیا نماز یا دیگر واجبات کے لیے نیت کرنا واجب ہے؟ جب آپ نے دل سے نیت کر لی اور جائے نماز پر بھی کھڑے ہوئے تو نیت کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہ کہ نیت کو زبان پہ لانا واجب نہیں ہے، نیت کو واجب نہیں زبان پہ لانا. یعنی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ مثلا ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے گے کہ وہ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میں وضو کر رہا ہوں میں نے نیت نہیں کی، تو کہنے کا پھر پاگل ہو پانی ادھر ادھر اچھال رہے ہو، پانی اچھال کیوں رہے ہو؟ یعنی اگر وضو کے نہیں کر رہے تو یہ پانی کیوں اچھال رہے ادھر ادھر؟ تو بھائی یہ تو پانی گرا رہا ہے ادھر ادھر، یہ نیت سے ہی تو گرا رہا ہے، یہی نیت ہے. ہاں کہ بھائی آپ نے ارادہ کیا ہے، مثلا وہ دوسرے نے کہا آغا صاحب میں روزہ رکھ لیا نیت نہیں، کیونکہ باورے تھے صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، ناشتہ 7 بجے 8 بجے کرتے ہیں، 4 بجے کیوں ناشتہ کیا تھا پھر؟ تو اس طرح کی بات ہے بھائی، یہ آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہوا ہے نا، اور یہی ارادہ آپ کا تھوڑا سا آپ کے ذہن کے اندر کنسنٹریشن زیادہ آ جائے تو یہی آپ کی نیت ہے. پھر آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حق یہ ہے کہ ہم لوگ عادتاً زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں. مثلا میں خود 10 دفعہ ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہوں, پکا پتا ہوتا ہے کہ بھائی 2 رکعت 4 رکعت زہر کی پڑھوں گا, لیکن پھر بھی احتیاطاً کہتا ہوں مثلا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں زہر کی. واجب نہیں ہے, کہتے ہیں غلط بھی نہیں ہے. اب میں کہہ رہا تھا آپ کچھ فرمانا چاہ رہے وہاں پہ کون دوں آپ کیا چاہ رہے جی فرمانا.
سوال تھا کہ اسما کے بارے میں پوچھا تو ان کو آگ علم, تو اسی طرح فرشتوں کو نے کہا کہ ہمیں نہیں, ہمیں اتنا علم ہے جتنا خدا تم نے عطا کیا ہے. تو جیسے کہ ہم اہل تشیع عدل الہی کے بھی قائل ہیں, تو کیا خدا نے فرشتوں کا بھی سوال سمجھائے تھے؟
ہاں, اس میں یہ تھا, اصل میں یہ جو ڈسکشن ہے یہ بہت خوبصورت ڈسکشن ہے اور یہ قرآن کریم میں ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ ذکر ہوا ہے. اور اچھا, اس کے اوپر توجہات بھی بہت زیادہ ہے, توجہات بھی کم نہیں ہے. یعنی بعض اوقات میں ایسی مزاحن عرض کر رہا ہوں, میں برادر صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. اس میں یہ ہوتا تھا بعض اوقات اگر کوئی ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, کوئی یہ ڈسکشن چھیڑتا تھا حضرت آدم کا سجدہ اور یہ وہ, تو ہم معمولاً یہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کوئی اور بات نہیں رہی ہے اور وقت ہے, تو لوگ یہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ایک عادت سی بن گئی تھی. بہرحال ان کا سوال بہت لاجیکل ہے, وہ یہ کہ خدا نے فرشتوں کو بتایا ہی نہیں, حضرت آدم کو پہلے سے بتا دیا, اس کے بعد فرشتوں سے کہا اب تم بتاؤ, تو جب بتایا ہی نہیں تو کہاں سے بتائے بھائی, اور آدم سے کہا تم بتاؤ, پارٹی پہلے سے بنائی ہوئی, پہلے بتایا ہوا ہے. تو یہ تو بھائی تو عجیب سی بات ہوگی. ہاں, اس میں مسئلہ یہ تھا, فرشتوں نے ایک دعویٰ کیا تھا, فرشتوں نے دعویٰ یہ کیا تھا یہ آدم کام کا نہیں ہے, یہ گڑبڑ ہو, یہ فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے. خدا متعال نے کہا تھا تمہیں کچھ چیزیں ایسی پتا نہیں ہیں جو مجھے پتا ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اس کے اندر, آدم کے اندر کچھ ایسے پوٹینشلز ہیں جن کے تمہیں خبر نہیں ہے. تم نے صرف جسم دیکھا ہے, تم نے روح نہیں دیکھی جو میں نے پھونکی ہے, وہ روح بھی تو دیکھو, اس کے اندر بہت کچھ ہے. اچھا, اب فرشتے ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ بھئی یہ کیا کچھ ہے. تو خدا نے متعال نے کہا دیکھو اس کی ایک نشانی ہے کہ تم بتاؤ تمہیں اسما پتا ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں پتا. حضرت آدم سے کہا تم بتاؤ تمہیں اسما پتا ہے؟ اب وہ جو روح الہی ہے یہاں بولنا شروع کر رہی ہے, اور وہ کہتی ہے اسما یہ ہے, اسما یہ ہے, اسما یہ ہے. خدا نے متعال فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کے اندر کچھ ایسے پوٹینشیل ہیں جو تم ایکسپلور نہیں کر پا رہے. یہ کہانی سمجھتا ہے, ہاؤ ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ ود امام زمانہ. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس سلسلے میں, اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے, مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے یا مجھے اب تک یہ سمجھ میں آیا ہے, یہ کوئی مغرورانہ جملہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمبلی اب تک یہ سمجھ میں آیا ہے, آئندہ شاید اور بھی کچھ سمجھ میں آئے, لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں آیا. جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام سے رابطے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انہیں یاد کیا جائے, ان کی محبتوں کو یاد کیا جائے, ان کی عنایات کو یاد کیا جائے. اور جو دنیا میں ہمیں بے شبہ نعمتیں مل رہی ہیں اس کے پیچھے امامت کی عنایت کو توجہ میں رکھا جائے. مثلا میں ایسی عرض کر رہا ہوں, فرض کیجئے صاحب میں آج گیا, میں نے بڑا کامیاب دن گزارا, کیا اچھا نہیں ہے کہ میں دن کے اختتام سے پہلے اپنے امام کا شکریہ بھی ادا کروں کہ مولا فیوز و برکات تو آپ ہی کے دم سے ملتے ہیں نا, یہ جو فیض ملا ہے یہ بھی آپ ہی کے دم سے ملا ہے. یعنی بالکل ہم لوگوں کی حالت وہ حالت ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے کیشیئر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور جہاں سے یہ پیسہ اصل میں آ رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم کمپنی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیشیئر کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مینیجر کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جو سارا وجود تقسیم کر رہا ہے فیوز و برکات کا ذریعہ اور منبع ہے, اس کا کوئی شکریہ ادا کرنے والا نہ بنے تو یہ انسان ناشکران, شکرانے نعمت نہیں کہہ جائے گا, یہ ناشکری کہہ جائے گا. تو بہترین کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک یہ کہ امام کا تذکرہ ہو ہمارے ذہن کے اندر, امام کا شکر کرنا ہو, امام سے رابطے کے لیے بہت اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے امام سے گفتگو کی جائے, اچھے کاموں میں سے ایک کام امام سے گفتگو کی جائے, امام سے بات کی جائے. جیسے میں اور آپ کبھی روزات پہ جاتے ہیں اور صاحب روزہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, صاحب قبر سے, صاحب مقبرہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح امام وقت سے بات کی جائے تو اس سے رابطہ مزید بڑھتا رہے گا. لکھا ہے کہ کل پاکستان میں سورج گرہن لگ رہا ہے اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھی جا جاتی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں گرہن نظر آئے وہاں واجب نماز پڑھی جاتی ہے, جہاں نظر نہیں آتا وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی اور اثرات بھی نہیں ہوتے. وضاحت کریں, شاید نظر آنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس کے اثر ثابت ہونا یہ مسئلہ ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر جو سائنس اس کو ڈیل کرتی ہے وہ یہ کہے کہ نہیں آپ کے علاقے میں بھی سورج گرہن ہوگا, اتنا ہوگا کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, تو پھر ہمارے اوپر واجب ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے. لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ جو سورج گرہن ہوگا یہ ہوگا ہی اس ایریا کے لیے اور اس ایریا تک آتے آتے سورج کے اوپر کوئی گرہن نہیں لگے گا, سورج صحیح ہوگا, نارمل ہوگا, پھر نماز واجب نہیں ہوگی. تو وہ جو سورج گرہن کی رپورٹ کرتے ہیں وہ معمولاً بتا دیتے ہیں کن کن علاقوں کے اندر گرہن کے اثرات ہوں گے. بس آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ جو سائنس ڈیل کرتی ہے وہ یہ بتا دے کہ اس علاقے میں بھی سورج جس وقت ہوگا گرہن ہوگا تو یہ نماز واجب ہونے کے لیے کافی ہے. البتہ ظاہر میں اس وقت تھوڑا سا کم رابطے میں, مجھے نہیں معلوم کل کس ٹائم میں ہوگا اور یہاں پر ہوگا یا نہیں ہوگا, تو ہم معلوم کر لیتے. ٹھیک ہے, کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں, تقلید کرنا واجب نہیں. اگر آپ خود مجتہد ہیں تو تقلید کرنا صحیح بھی نہیں ہے. اگر آپ مجتہد ہیں مثلا آپ دین کے حکم کو خود نکال سکتے ہیں تو قطعاً واجب نہیں ہے, بلکہ غلط ہے ایسا تقلید کرنا. انسان جائے خود قرآن پڑھے, خود روایات پڑھے, ان روایات اور قرآن کریم سے اللہ کے دین کو حاصل کرے اور اپنی زندگی میں عمل کرے. اللہ یہ چاہتا ہے. صرف یہ کہ اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں, اس عمل کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. یہ ایک علم ہے, اس علم کے اندر مقدمات طے کرنے پڑتے ہیں, اس کے اپنے راستے ہیں ان کو طے کرنا پڑتا ہے, جو ہم لوگوں کے اندر معمولاً نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ, ہم میں سے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, ہم میں سے ہر کوئی فزکس کا ایکسپرٹ نہیں ہے, میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ نہیں ہے, اس طرح سے ہم میں سے اکثر لوگ دین کے ایکسپرٹ اس لیول کے اوپر نہیں ہیں. لیکن ایکسپرٹ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیسن استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن بیمار تو ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح دین ہے. دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے آپ سب لوگ ایکسپرٹ بن جاؤ, سب مجتہد بن جاؤ, کوئی کسی کی تقلید نہ کرے, جو آپ کی اپنی علم سے حاصل ہوا اس پہ عمل کریں. لیکن میں اور آپ نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تقلید کرنی پڑتی ہے. وہ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ کہ چونکہ آپ خود ایکسپرٹ نہیں ہیں تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ کی رائے کیا ہے. تو ایکسپرٹ کو فالو کرنا تقلید ہے, اور جو خود ایکسپرٹ ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے, جو خود ایکسپرٹ نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے. بس ان کے سوال کے جواب میں, کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں ہے. ہاں اگر ایکسپرٹ نہ ہو پھر ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے. عقل کہتی ہے کہ ضروری ہے, ورنہ گمراہی سے دوچار ہو جائے گا, مشکل پھنس جائے گا. لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون سے ہاتھ ملایا جائے اور کوئی برا قصد نہ ہو تو کیا اس کی اجازت ہے؟ بغیر کسی کور کے اجازت نہیں ہے. یعنی مثلا ہاتھ خالی ہاتھ ہے, اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہے, اور سامنے والے کا بھی خالی ہاتھ ہے اور کوئی کور نہیں, تب تو قطعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر دونوں کے ہاتھ میں کور ہے تو پھر کیا اجازت ہے؟ مثلا دونوں کے ہاتھ میں گلوز ہے پھر ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے احتیاطاً, کم از کم احتیاط واجب کی حد میں نہیں ملا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ شیطان بہت خبیث ہے, شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب انسان کو کس مشکل میں مبتلا کرتے ہیں. احتیاطاً نہیں ملا سکتے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس تو ایک مصیبت ٹوٹتی ہے, مجھے تو ہاتھ ملانا پڑتا ہے, تو پھر ہم یہ سوچیں گے دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کے ہاتھ میں گلوز ہونا چاہیے. دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کے ہاتھ میں گلو ہونا چاہیے. اچھا اب اس بات کو میں ان کے سوال سے آگے بڑھا دیتا ہوں. کوئی کہتا نہیں بھائی کوئی گلو ولو نہیں ہے اور ہاتھ بھی ملانا پڑے گا, اب کیا کرنا؟ میں یہاں پہ معمولاً کہتا ہوں بھائی آپ اپنے کولیگز کے سامنے جس طرح دسیوں اور چیزیں کلیئر کرتے ہیں, مثلا میں مسلمان ہوں میں سور کو گوشت نہیں کھاؤں گا, میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیوں گا, اس طرح کلیئر کریں کہ میں مسلمان ہوں میں غیر محرم خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا, یا خواتین کلیئر کر دیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ غیر محرم لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. اچھا اس کو کلیئر کر دیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کلیئر کر دیں کہ یہ انسلٹ کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی نیت کے اوپر شک ہے, یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, دین نے ہمارے لیے ایسے رکھا, دین ہمیں ایسے دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر آپ کا آپ کی فکر یہ چاہتی ہے کہ آپ شارٹس پہنے تو آپ پہن لیتے ہیں. اگر میرا دین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے کریں تو آپ اسے کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ کیا میں نے آپ کو کوئی حقوق کی ادائیگی میں کمی کر دی؟ یعنی اس میں یہ ہے کہ حقوق کو آپ مسلسل ادا کرتے رہیں. کیونکہ جی فرمائیے گا,
یہ اس سوال کا جواب اگر فارسی میں دے دیں گے.
جی جی میں اس کا بھی عرض کرتا ہوں. ہاں اس میں انہوں نے سواری کی کہتے جواب شن ملتے کہ اگر مثال مثلا ان دو تا چیز دست پوشی دارن یکی از این دو تا وقت میتونن دست بدن ولی احتیاطاً بازم دست ندادن بهتره مثلا فرض کنید هر دو تا دست پوشی دارن یک پوششی هست یا مثلا یه دونشون دست پوشی داره که لمس مستقیم نیست در اون صورت میتونیم راه جواز پیدا کنیم ولی بهتر همینه که نکنن چون شیطان وقت فقط با لمس نمیاد شیطان راه دیگری هم داره میتونه ایجاد بکنه ولی مشکل پیش میاد اینا مثلا میگن ما در یک کشور غربی هستیم اینجا دست میدن اینجا حتی بوس میکنن و ما چی کنیم من عادتا عرض میکنم چرا ما نمیایم دین خودمون رو تشریح کنیم حالا اینا میان چندین چیزها رو به ما تشریح میکنن میگن ما اینجور هستیم شما این کارا نکنید ما هم میکنیم احتیاط میکنیم بعد خب ما هم بیایم بینا بگیم آقا ما مسلمان هستیم ما مثلا خانم ها اجازه ندارن به مردا دست بدن مردا اجازه ندارن به خانم ها دست بدن من فکر میکنم پوشاندن یک حکم شرعی به نفع ما نیست فکر میکنم اظهار کنیم علنا اظهار کنیم به اونا بفهمانیم سعی کنیم حالا مشکل کجاست ما دست نمیدیم حقوق ما ادا نمیکنیم نه دیگر این قابل قبول نیست مثلا شما یه مسئول زنی دارید تو یه اداره شما دست نمیدید بعد با اون ارتباطی هم نمی کنید کار خودتون هم نمی کنید این بده خب شما دست نمیدید ولی کارتون انجام بدید ارتباط داشته باشید مثلا اگر اون مسئول شما به شما یه حکمی میکنه شما بگید چون من با اون دست نمیزنم مثلا من پیشش نمیرم اینطور نمیشه اون وقت واقعا بد میشه بس دست ندادن یه چیزی حقوق ادا نکردن یه چیز دیگه
ولی تو بعض مجالس که میخوای بری یه جلسه رسمیه اونجا باید دست بدی با اونو اگر نه که بالاخره به آیندت لطمه میخوای اینجوره
همین مشکل همینه خب اینا همینو میگن مثلا میگن ما یه جایی نشستیم مثلا یک جلسه رسمی هست مسئولم اومده اونم خانمه
آره.
حالا مثلا اومده به همه دست میده حالا چیکار میکنه من عرض میکنم شما وقتی میرید جایی و شما خودتون اظهار میکنید مثلا میگید من فوق دیپلم هستم این رشته تحصیلی همه اینم سابقه تجربه همه همونجا چرا اظهار نمیکنیم ما مسلمان هستیم ما به خودمون دست نمیزنیم حالا شما میگید برای آینده ما ضرر میزنه اصلا کار نمیده
آره چون اینجا خیلی براشون مهمه اگر توی جلسه کاری باید بری مصاحبه کاری
بله.
باید با اینا حتما با همون رئیس که مثلا خانومه باید دست بدی اگر من که همون موقع بهت جواب رد میدم
من فکر میکنم این جواب رد دادن به خاطر اینه که تشریح نشدن ترجمهشون چیز دیگریه مثلا شما رفتید به خانم دست نزدید اینطور نشستید این ترجمه رسمیشون دو نوعه یا اینکه شما به خانم ها به نظر حقارت نگاه میکنید یا اینکه اصلا شما یه جنس دیگری هستید مثلا ترجمه رسمیشون اینه حالا چرا نمیایم تشریح کنیم تا این ترجمه اشتباه جایشو بگیره به ترجمه خوب ترجمه خوب چیه ما به خانم ها احترام میذاریم به خاطر احترام شدیدی که به خانم ها میذاریم دست نمیزنیم برای دست زدن مصلحت داره نزدن مصلحت داره اون مصلحت رو باید تشریح کنیم اینقدر تشریح کنیم که برای اینا حالا ببین من الان رفته بودم کشور سوئد از ببخشید دنمارک رفته بودم از دنمارک میرفتم بلژیم تو هپما بودیم یا از سوئد میرفتم دنمارک یادم نمیاد خلاصه تو هپما بودیم یه خیلی هپما کوچیکی بوده و چیزایی که سرو میشد فقط دو نوع بوده یکیش همبرگ بوده خودش میشه من همبرگ نیورد مثلا اون چیز دیگری ورد گفت شما گفت ما همون یه داریم همون یه چیز مثلا یه کبابی بوده با نمیدونم چیز به اصطلاح پنیر بوده و چیزی دیگر بود گفت همون یکی داریم گفت اون دیگری چی بود که مثلا به دیگران میدادی به چرا به ما نمیدی گفت اون دیگری من فکر نمیکنم شما بگیرید به خاطر این نگفتم حالا برای اینا جا افتاده شده که مرد مسلمان
حلال
میخوره حالا چرا جا نمیفته که مرد مسلمان به زن اجنبی دست نمیده اگر شما اینا انداختی تو جامعهشون میپذیرن بله ببینیم سوال دیگر در مورد چرا بند اسلام به احسان شده یعنی سوال کیا ہے کہ ایک عورت جو جس کی شادی ہو چکی ہے اگر وہ کسی عورت دوسرے مرد کے ساتھ اجنبی کے ساتھ تعلقات کرتی ہے تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے اسلام کے اندر صحیح ہے, اس کو ہم لوگ زنا محسنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر تھا اور اس نے کسی اجنبی کے ساتھ تعلقات برقرار کی, تو اس کی سزا یہ کہ اس کو سنسار کیا گیا. البتہ اس کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی آ سکتی ہے, اگر اس کے اوپر جبر کیا جائے پھر اس کی سزا سنسار نہیں ہے, اگر اس کے اوپر جبر کیا جائے پھر اس کی سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس جگہ پر ہے جہاں دونوں میل اور رغبت کے ساتھ اس جرم قبیح کو انجام دیتے ہیں. کیوں سزا سنسار؟ ایک تو یہ کہ اس سزا کا ثابت ہونا آسان نہیں ہے, ثابت ہونا, مثلا کوئی چار گواہ دے دیکھیں کہیں, بہت مشکل ہے کہ ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ثابت ہو جائے اور یہ عورت شوہر رکھتی تھی, اس کا مطلب ہے یہ بے حیائی میں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچی ہوئی تھی, کہ یہ اتنی بے حیا تھی کہ اس کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے, نہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال ہے, نہ اپنی نسلوں کی عزت کا خیال ہے, اور اتنا مجمع عام میں جا کر اس فعل قبیحہ کو انجام دے رہی. ٹھیک ہے, اس کی سزا پھر سنسار ہے. کیوں؟ تاکہ اس معاملے کو روکا جائے کسی طریقے سے. بعض اوقات اسلام کے اندر حکم اس لیے نہیں ہے کہ مجرم کو سزا دینی ہے, اس لیے ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے جرم کو روکنا ہے, پریمپٹیو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, کہ بھئی آگے سے روکنا ہے اس کو. یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ ہم ایک جرم کو پھیلتا دیکھیں اور جب وہ بہت پھیل جائے تو سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے. نہیں, اسلام چاہتا ہے شروع سے ہی اس کو روک لیا جائے. کیوں؟ اس کی مصلحت بہت خراب ہے, اس کی مصلحت اتنی اہم ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے اوپر نہیں چاہتا کہ تاخیر کی جائے. تو سزا اتنی شدید رکھی ہے کہ اس کا تصور ہی لوگوں کو اس مشکل سے دور رکھے. اچھا, کوئی ممکن ہی یہ کہے خدا عقل کے ذریعے روکے, دور رکھے, نہ کہ سزا کے ذریعے. بعض خواہشات ایسی ہیں جس میں عقل نہیں چلتی, صرف خوف چلتا. یہ جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں اس میں عقل کام نہیں کرتی. جب کوئی جنسی خواہشات میں پھنستا ہے تو وہ اٹلی کا پرائم منسٹر بھی دیکھو کیا حیوان بنا پھر رہا ہے, وہ کہ وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فرانس کا جو صدر ہے اس کی حالت دیکھ لیں آپ کہ وہ کیا اس کی حرکتیں چل رہی ہیں. تو یہ ان معاملات میں عقل کام نہیں آتی, ان معاملات میں خوف ہوتا ہے جو انسان کے پاؤں کو روکتا ہے. ہاں, ان کے چرا ان زن بد سنسار بشے ویسرا عرض کردم
از من سوال کردن یکی از این مهاجران, من خودم در سویدن زندگی میکنم, از من سوال کرد, ما هم بحث گفته بودیم که راجع به اسلام, بعد از من سوال کرد, همین از من سوال کرد, گفت که چرا مثلا یه زن رو باید سنگسار کنم, کار درست نیست اصلا, اسلام شما درست نیست اصلا, مسلمان اصلا اصلا خلاصه
کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی نے مجھ سے سوال کیا, میں نے مجھے بہت تنگ کیا اس نے اور اس وجہ سے میں نے پوچھا. اور مسئلہ تھا توجہ کی مامی فہمی مثلاً بعم شرائطی کے ان حکم شرعی اس بات نیچے تومی دن چار نفر شاہد باشد و بیگن ما عیناً دیدیم اینن دیدیم و چجوری دیدیم, مثلا اون روایت شریف ذهنتون هست که مثلا دیدیم مثلا این کار انجام شده و اینطور داخل شده این چیز حرفا. حالا این زنه و اون مرده, حالا باید نگاه کنیم مثلا این زنه چقدر باید وقیح باشد که نه آبروی خودش رو ملاحظه میکنه, نه آبروی شوهرش رو میبینه, نه آبروی اون فرد ثالث رو میبینه, میره یه جایی که چهار نفر گواه هم میشن که ما این زنه و اون مرده را به این نحو وضعیت دیدیم. خدا میکنه از اینو سزا بچه. چرا؟ چون میخواد این قدر وقاحت تو خانواده نباشه. اگر این قدر وقاحت شد اون وقت شما میدونی این نسل آدم به کجا میرسه. یعنی اصل کار اینه که اگر مثلا یه حکم شرعی یه جوری بود, اگر مردی زن اجنبی را دست زد این سزا اجرا میشه, اون وقت میتونیم اعتراف کنیم که اتفاقا یه نفسی مثلا نتونستن نفس شیطانی خودشون رو کنترل کنن, یه دستی زدن. ولی این نحوه کار که چهار نفر شاهد در مجمع اعلان کنن که ما اینجور اینجور دیدیم, یعنی این حادثه نباید باشه, این نباید به اتفاق حادثه‌ای باشد یا اتفاق مثلا خونشون جوش خورده این کارا کردن, این حتما به جای از وقاحت رسیدن که دیگر با تمام شرشون این کار انجام دادن که این سزا رو این شرشون قرار میگیره. و خدا بعضی تمام احکام شرعی رو مسائل و مفاسد اجتماعی هستن, یعنی در این مورد مصلحت و مفاسد اجتماعی هم واضحه که اگر مثلا یک انسان شبهه هم داشته باشد که زن من با کسی ارتباطی داره, اصلا زندگی خانواده به هم میخوره. خدا نمیخواد اینطور پیش بره. و خانواده بسیار
اهمیه.
مرد رو میکنه. دونو کو.
مرد
صاحب. کامنه.
جیسے آپ نے کہا کہ یہ چار گواہ ہونے چاہیے نا اس کے, تو میڈیکل تو اتنا ایڈوانس ہے کہ اگر ان کیس ایک آدمی بھی دیکھتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے تو اگر ان کا میڈیکلی چیک اپ ہو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے, تو کیا پھر بھی چار آدمی ضروری ہے؟
اس میں اگر ہم یہ سمجھ پائے, فرسٹ ہم نے اشتہار کیا اور ہم یہ سمجھ پائے کہ سزا پبلسائز کرنے کی ہے تو پھر چار ہونا ضروری ہے, لیکن اگر ہم یہ سمجھ پائے کہ نہیں پبلسائز کرنے کی سزا نہیں ہے, سزا صرف فیل کی ہے, تو پھر وہ ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی سزا ہو جائے گی. البتہ جو ہمارے دور کے قاضی ہیں وہ احتیاط یہ کرتے ہیں کہ اگر جرم ثابت ہوا ہے کسی ٹیسٹ سے تو سنسار کی سزا نہیں دیتے. کیوں؟ سنسار کا مطلب اپنے سے قتل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور قتل کرنے کے حکم میں قاضی ہمیشہ رکے گا روایت تک, اس سے آگے نہیں جائے گا جہاں پر قرآن کریم نے کہا. قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ جب چار دیکھیں, اب اس سے کم پہ نہیں قتل نہیں کرے گا. تو کیا کرے گا قاضی؟ قاضی اپنی ثوابدید کو استعمال کرے گا اور مثال کے طور پر کہہ دے گا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں چونکہ جرم ثابت ہو گیا, لیکن سنسار نہیں کروائے گا. کیوں؟ سنسار کرنے کے لیے 4 شاہد عادل چاہیے تھے اسے, اسے 100 کوڑے بھی نہیں لگائے گا کیونکہ 100 کوڑے خود قرآن کے اندر ایک سزا ہے, تو وہ 99 تک پہ جائے گا, کم ترین حصے کے اوپر جائے گا. پر جواب کیا ہوا؟ جواب یہ ہوا کہ صرف لیب ٹیسٹ سے کام انجام نہیں پائے گا, سنسار ہونے کے معاملے کے لیے 4 کی گواہی ہونا ضروری ہوگی, اگر اس سے کم ہوا تو قاضی اپنی ثوابدید کے تحت کوئی سزا دے دے گا. اسے لکھا ہے کہ عالمی معاشرے کو کچھ لوگ جو بھی ہیں کنٹرول کر رہے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر لوگ کچھ نہیں کر سکتے, یہ آپ نے تقاریب میں کہا. ایسی صورت میں ہم جو یورپ میں رہتے ہیں اپنے لیے زندگی کی ضروریات مثلا گھر وغیرہ بغیر لون لیے کیسے لے سکتے ہیں, یا ان کی مرضی کے خلاف ہم کس طرح سے عمل کریں کہ ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے اور ہم ان کے چنگل میں بھی نہ آئیں؟ صحیح. اچھا اب دیکھیں, اس میں ایک تو حصہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی سختی جھیلنی پڑے گی, کم از کم اس وقت جب امام تشریف لائیں گے, ٹھیک ہے. مثلا امام تشریف لائے اور ہمیں پتا ہے کہ اب جو امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شہید ہونا ہوگا, ٹھیک ہے, تو ہم شروع سے اپنی عادت یہ نہ بنائیں کہ ہمیں سختی نہیں جھیلنی. میرا اپنا خیال ہے, ذاتی طور پہ میں اس بات کا معتقد ہوں, تھوڑا سا سختی جھیلنے کی عادت بنا کے رکھیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر فرضاً یوں سوچتے ہیں کہ خدا نمتار کے دین میں ایک کام کی اجازت ہے لیکن پسند نہیں کرتا خدا, بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال کریں, صرف واجب اور حرام کا خیال نہ کریں, ٹھیک ہے. بس مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا اس بات کی طرف جائیں کہ ہمیں سختی جھیلنی پڑے, لیکن فی زمانہ کیا کریں. مثال کے طور پر یورپ میں رہ رہے ہیں, مغربی نظام یہاں پر بھی نافذ ہوا ہوا ہے, کیپٹلزم اور کنزیومرزم وغیرہ, ہم ایک کام تو یہ کریں گے کہ جتنا ہم اس نظام سے نکل کر زندگی گزار سکتے ہیں کوشش کریں گے. مثلا وہ ہمیں لون میں پھنسانا چاہتے ہیں, حتی الامکان کوشش کریں گے نہیں لیں گے. وہ ہمیں کریڈٹ کارڈ میں پھنسانا چاہیں گے, پھر کریڈٹ کارڈ کی بھی ریوالونگ فیسلٹی کہ وہ اس کے اوپر سود پہ سود لگانا شروع کر دیں گے, حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم اس میں نہ پھنسیں. بعض جگہ ایسی ہو جائیں گی جہاں مجبور ہو جائیں گے, تو ہم کسی ایسی جگہ پر اس نظام کا حصہ بننے پہ مجبور ہو جائیں تو پھر ہمیں اس مجبوری کو قبول کرنا پڑے گا, لیکن حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس نظام سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا دوسرا مسئلہ ایک اور میں سوچتا ہوں, ہم حتی الامکان کوشش کریں اس نظام سے مفادات نہ اٹھائیں, اس نظام کے مفادات میں شریک نہ ہوں. بس ہم جانتے ہیں یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے اور میں اسی کام کو انجام دے کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں, مثلا میں اب نہیں کہنا چاہوں گا کس ملک کے اندر, میں ایک ملک میں گیا, وہاں پہ دوستوں نے بتایا کہ بھائی یہ جتنے بھی آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں نا, ان سب کی یا ابھی بھی جتنے بھی مشہور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں, جو باثر لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سینٹر میں, یا ابھی یا آج سے کچھ عرصے پہلے تک سب کی نائٹ شاپس تھی, اور ان سے کما کما کر جب تھوڑا پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو توبہ کر لی, پیسہ ہاتھ میں رکھے رہے اور اب توبہ کر لی. میں کہا بھائی یہ کیسی توبہ ہوئی ہے کہ جو گناہ سے ملا وہ بھی نہیں دیا, توبہ بھی کر لی اور اب شریف ہو گئے اور اب اچھا بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بزنس صحیح ہے, اچھا پہلے گناہ سے حاصل کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں میں کلاڑی مار رہے ہیں نا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نائٹ شاپ ہوتی ہے یہ کوئکسٹ بزنس ہے, سب سے تیز بزنس ہے, اس میں آپ صبح کو بھی پا رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر صبح کو جا کے پرچیزنگ کرنی ہے, رات کو بیٹھے رہنا ہے, اور جو چیز 10 روپے کی دن میں بکتی ہے وہ تھوڑی مہنگی بیچ لیں گے آپ. تو وہ کہتے ہیں اس میں کمائی بہت تیزی سے ہوتی ہے. یعنی مصیبت اس علاقے میں یہ ہو گئی تھی کہ تقریباً مشہور تھا کہ نائٹ شاپ پہ پاکستانی ہوگا, اور اس میں سادات بھی ہیں شیعہ بھی ہیں, کیا عرض کروں کیا حالت ہے. تو اب یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری, یہ تو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا. تھوڑا سا صبر کر لیتے, کوئی اچھی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر لیتے, کوئی محنت مزدوری کی جاب لے لیتے, کم سے کم اس گناہ کو تو انجام نہ دیتے. تو جہاں ہم مجبور ہو جائیں وہاں ہم مجبور ہو گئے, کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر میں اتنا کہتا ہوں کارپوریٹ کلچر کے خلاف, بلا کے جہاز میں آ جاؤں گا. کوئی کارپوریٹ تھی جس کے جہاز میں میں نے بکنگ کر کے اپنے آپ کو بٹھایا اور یہاں پہنچا, یہ میری مجبوری ہے, میں پیدل تھوڑی آؤں گا. یا حتیٰ پاکستان میں بھی ہوتا تو 1500 کلومیٹر میں نہیں طے کرتا پیدل, مجھے جہاز میں بیٹھنا ہی تھا. تو جہاں میری مجبوری ہے وہاں مجبوری ہے, جہاں نہیں ہے مجبوری ہاں میں 5-star ہوٹل میں کبھی نہیں جاؤں گا. ابھی اسی زندگی کے لیے سوچا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو خاص کنزیومرزم کی علامتیں بن گئی ہیں, بڑے بڑے احتیاط سے کہوں یعنی بڑے بڑے ہوٹلس کے جہاں پر ہمیں پتا ہے یہاں پہ خاص کلاس جاتی ہے وہاں نہیں جاؤں گا. بڑی بڑی تفریح گاہیں جہاں مجھے پتا ہے یہاں صرف وہ پرٹیکولر کلاس جاتی ہے وہاں نہیں جاؤں گا. ایسا مجھے خوف آتا ہے بعض اوقات کہ میں اگر اس کلاس کے ساتھ بیٹھا ہوا مر گیا تو میرا کیا ہوگا, مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں خدا کے سامنے اٹھوں چار ظالموں کے درمیان بیٹھا ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ مثلا احتیاطاً بھی نہ جاؤں ان کے درمیان, ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ اس کا امکان نسبتاً کم ہوگا کہ ان جیسے ظالم وہاں پہ آئیں گے. میں اپنے ایک آدھ رشتے دار کے گھر بھی اسی لیے نہیں جاتا, وہاں پہ زرداری آتا ہوں. صاف بات ہے,
اگر میں کسی ہوٹل میں جا رہا ہوں اپنی کمپنی کی وجہ سے یا کمپنی کے کام سے اور مجھے پتا ہے کہ میرے حلال کی
مجبوری, یہ آپ کی مجبوری, میرے مسئلے ہے. مجھے کوئی دعوت دے رہا کہہ رہا مولانا کسی ہوٹل میں چلیں, اب میں نے کہا چلو. اب وہ کسی ہوٹل میں لگ گیا, ایسے ہوٹل میں جہاں یہ سارے کیپٹلسٹ ٹائپ کے لوگ اس کلاس کے لوگ آتے ہیں, ہاں وہاں میں جاؤں گا. اور اسے کہتا ہوں باہر کام یعنی حتیٰ اگر مجبوراً ایک دفعہ مجبوراً مجھے جانا پڑا, بلکہ دو دفعہ. ایک دفعہ اس وقت جانا پڑا جب او لیولز کا ایک ورک شاپ ہو رہا تھا, میں اس زمانے او لیولز میں پڑھاتا تھا تو مجھے جانا پڑا تھا کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے, جو سسٹم تھا ان کا. اور دوسری طرف میرے ایک دوست تھے, وہ دبئی سے آئے تھے, وہ وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کو بھی ان کے کسی دوست نے بکنگ کرا کے دے دی تھی, ورنہ وہ بھی وہ نہیں ٹھہرتے تھے. تو پھر میں پھنس گیا تھا, میں وہاں پہ گیا تھا ملنے کے لیے, ورنہ عادت انہوں نے کہا آپ کھانا کہاں کھائیں گے, میں کہا اب تم ایک گناہ کر چکے ہو, اب میں نیچے آ کے کھانا نہیں کھاؤں گا. تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں تاکہ ہم مکس اپ ہوتے نظر نہ آئے ظلموں کے ساتھ, تھوڑا سا تو ریزسٹینس کہیں نہ کہیں دکھائیں کہ نہیں ہم نے اچھا نہیں لگا. لکھا ہے when we see in the news about ظلم on Muslims, what is our responsibility, what should we do? جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں, جو آپ کر سکتے ہیں. تو اب آپ کہیں گے نہیں ہم کچھ بھی کریں گے ہم پھنسیں گے, تھوڑا بہت پھنسنے کا خطرہ لے لیں. ایک تو ہر کرنے والا پھنستا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر پھنستے بھی ہوں مثلا وہ پکڑ لیں گے ہمیں, کہیں ہماری رپورٹنگ ہو جائے گی, تھوڑا بہت رسک لے لیں. میں پھر عرض کروں گا تھوڑی سی سختی لینے کی عادت ڈال لیں, ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہ کے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھاؤں, میں کوئی مصیبت نہیں اٹھاؤں, میں کوئی سختی نہیں جھیلوں گا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو مثلا عرض کر رہا ہوں ایک مبلغ ہونے کے ناطے, کاش اللہ مجھے مبلغین میں شمار کر لے, ایک کم از کم اس کے ناطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر میں یہ سوچوں نا میری نیند برباد نہیں ہوگی, میرے جسم پہ سختی نہیں آئے گی, مجھے ٹریولنگ کی ہیڈک نہیں لینی ہے اور میں تبلیغ کروں گا, نہیں ہو سکتا, کرنا پڑے گا. اچھا ہمیشہ جہاز میں ہوگا کیا؟ نہیں ہمیشہ جہاز میں نہیں ہوگا, یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے آپ یورپ آ رہے ہیں تو جہاز میں آئیں گے, لیکن ممکن ہے مثلا ہم گلگت جاتے ہیں, 18 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے, بس میں طے کرنا پڑتا ہے, گرمی ہوتی ہے, مٹی اڑی ہوتی ہے, پسینے آتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ, لیکن 18 گھنٹے لگتے ہیں, اس کر دو جائیں گے 26 گھنٹے لگتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے, یہ سب کرنا پڑے گا آپ کو. کبھی آپ کو ممکن ہے جانور کے اوپر بھی سواری کرنی پڑے, اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو پھر آپ صاف کہہ دیں میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا. زیادہ
پسند
کیے جا رہے ہیں, ابو موسیٰ اشعری کے کردار کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. یہ نہیں پتا کیوں پسند کیا جا رہا ہے. اچھا ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ آج لگتا ہے بوروں کے تذکرے کا دن بھی ہے. ایک وہ مروان بن حکم دو دفعہ آ گیا, اب یہ بھولے بھٹکا ابو موسیٰ اشعری آ گیا. ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جنگ صفین میں عمر بن عاص کی سازش سے قرآن نیزوں پہ لٹکا دیے گئے, حکمیت پہ امیر المومنین کو مجبور کر دیا. جب حکمیت کے لیے دو آدمی طے ہوئے تو امیر شام نے عمر بن عاص کو بھیجا, انتہائی چالاک آدمی, انتہائی عرب کی لومڑی مشہور تھا وہ. امیر المومنین سے پوچھا آپ اپنا بندہ بھیجیں, امیر المومنین نے کہا میری طرف سے مالک اشتر جائے گا. وہ جو امیر المومنین کے سائیڈ میں خوارج بیٹھے تھے کہنے کہ مالک اشتر جانا تو آپ ہی کا جانا ہے, ہم مالک اشتر کو آپ کی طرف سے نہیں جانے دیں گے. امیر مومنین نے کہا یہ کیسی حماقت ہے, امیر شام نے اس بندے کو بھیجا جس پہ اس کو اعتماد تھا کہ وہ اس کے لیے لڑے گا, اور تم کہہ رہے ہو میں وہ بندہ نہیں بھیج سکتا جو میرے لیے لڑے گا, تو میں کس کو بھیجوں؟ کہا ایسے کو بھیجو جو نیوٹرل ہے. کہا اس نے نیوٹرل بھیجا تھا کیا؟ اس نے تو وہ بندہ بھیجا جو اس کے لیے لڑے گا اور تیز تیار بھیجا ہے, چالاک بھیجا ہے, تو تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں کس کو بھیجوں؟ کہا مالک اشتر کو بھیجوں. کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے. کہا اچھا ایسا کرو مالک اشتر چلو میرا بندہ ہے, عبداللہ بن عباس کو لے جائے, صحابی رسول ہے بوڑھا ہے اور تمہاری نظر میں مرد اعتماد بھی. کہا ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. امیر مومنی نے کہا میں مالک اشتر کہتا ہوں نہیں مانتے, عبداللہ بن عباس کا نہیں مانتے, اب پھر تم کس کو مانتے ہو؟ جس کو مانتے ہو بتاؤ. کہا ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. اور یہ ابو موسیٰ اشعری یعنی ایسا آدمی تھا کہ جب امیر مومنین کو جنگ جمل پیش آئی تھی تو بصرہ کا گورنر تھا. امیر مومنین نے خط بھجوایا کہ بصرہ کے تم گورنر ہو, ہماری طرف سے اپوائنٹڈ ہو, ہماری نصرت کے لیے فوج بھیجو. تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں کہ آپ حق پر ہیں, میں نہیں بھیجتا. اور اس کے بعد امیر المومنین نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ بیٹا تم جا کے وہاں سے فوج لے کر آؤ, چونکہ یہ تو نہیں بھیجے گا. پھر امام تشریف لے کے گئے, پھر وہاں سے فوج لے کر آئے تھے. تو یہ اس قسم کا آدمی ہے, اس کو امام کی نمائندگی میں حکمیت کے لیے بھیج دیا گیا. انتہائی بے وقوف, انتہائی کم عقل. اب وہ جناب علی عمر ابن عاص نے دیکھا کہ اچھا یہ اللہ میاں کی گائے, یہ اس کو تو بے وقوف بنانا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب, دونوں نے طے کر لیا کہ ایک دن ہم یہ فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ علی صحیح ہیں یا امیر معاویہ صحیح ہیں. یہ حکمیت تھی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں, بلکہ قرآن کی روشنی میں طے کرنا تھا کہ امیر المومنین صحیح ہیں, خلافت کے لیے اہلیت رکھتے ہیں یا امیر شام. صاحب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے, عمر ابن عاص نے کہا میری نظر میں تو دونوں ہی اہل نہیں. ابو موسیٰ نے کہا میں بھی یہی سوچتا ہوں. اور نہ قرآن کی کوئی آیت آئی, نہ کوئی تفسیر, کچھ نہیں. اس نے کہا میری نظر میں تو دونوں اہل نہیں. اس نے کہا میں بھی یہ سوچتا ہوں. کہتا ہے پھر ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, ہم دونوں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں نہ اہل ہیں, مسلمان کسی اور کو خلیفہ بنائے. ابو موسیٰ کہتے ہیں ہاں تمہاری تجویز صحیح, ہم جا کے اعلان کر دیتے ہیں کہ دونوں نہ اہل. کہتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے تم جاؤ. ابو موسیٰ نے کہا تم جاؤ اعلان کر دو کہ یہ دونوں نہ اہل ہیں. کہنے کا نہیں آپ بزرگ یہاں کہہ دیجیے. اچھا اس نے کہا وہ بڑا خوش کہ ہاں ٹھیک ہے میں بزرگ ہوں. اب مجمع عام لگا ہوا ہے. ابو موسیٰ اشعری گئے, میں آج انگوٹھی نہیں لایا اللہ کا شکر ہے, تو وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی. ابو موسیٰ نے انگوٹھی پہ اشارہ کیا اور اس انگوٹھی کو یوں نکالا اور کہا جس طرح میں نے یہ انگوٹھی نکالی میں علی اور معاویہ کو خلافت سے دور کرتا ہوں, یوں اعلان کر دیا. اب لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ بے وقوف تم تو نمائندے تھے امیر المومنین کے, تم نے امیر المومنین کو ہی خلافت سے دور کر دیا. اس کے بعد وہ آیا عمر ابن عاص مکہ چلا, اس نے انگوٹھی یوں ہاتھ میں پکڑی, کہنے لگا وہ اپنے نمائندے علی کو خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں, میں اپنے نمائندے کو خلافت پہ بٹھاتا ہوں جیسے میں نے یہ انگوٹھی بٹھائی. ابو موسیٰ نے کہا تو نے تو کہا تھا کہ دونوں کا ہم اعلان کریں گے. کہنے لگا نیچے کی بات کچھ اور اوپر کی بات کچھ اور, اب تو آپ تو اعلان کر چکے نا, اب آپ خاموش ہو جائیں, اب میری باری ہے. اوپر جا کے اعلان کر دیا کہ میں, اب لوگوں نے نیچے چیخنا شروع کر دیا کہ دھاندی کرو تم, اس میں کہاں قرآن آیا, کہاں کون سی آیت آئی, کون سی کتاب آئی. جب بہت چیخم چلائی ہوئی معاملہ ختم ہو گیا. 8 مہینے امیر مومنین نے جنگی صفین پہ لگائے, 1 رات کے اندر 30,000 آدمی مرے تھے لیلۃ الحریر کے اندر, اور اس بدبخت کی وجہ سے سب کا سب ضائع ہو گیا. یہ ابو موسیٰ اشعری. اور کوئی چیز سنی؟ جی آواز.
ماں صاحب آپ کی ساری تقریریں ماشاءاللہ کردار سازی پہ مبنی ہوتی ہیں. ابھی آپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ زندگیوں میں سختی جھیلنے کی عادت ڈالنا چاہیے, اس ضمن میں سادگی کی کیا اہمیت ہے؟
صحیح, اصل میں یہ وہ موضوع ہے جس پہ میں پاکستان میں بہت بول چکا ہوں, اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر اگر جلدی میں بولو اتنے سوالات آگے بڑھتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میں نے ایسے سیشن گزارے ہیں جس میں 1.5-1.5 گھنٹہ اس کے اوپر بات کی ہے, سوالات کی جوابات کہ بھائی میں نے کہا سادگی, اب ایک آدمی نے ایک سوال شروع کر دیا, یہ تو پھر سادگی کیا ہوگی, ایک عجیب مشکل. ابھی جب میں کہوں گا مجھے کہ میرا اپنے خیال ہے ہم کنزیومرزم کا مقابلہ بغیر سادگی اور قناعت کے نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں سادگی اور قناعت پہ جانا پڑے گا, اور اگر ہم سادگی اور قناعت پہ نہیں گئے تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا سادگی اور قناعت کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پہ مثلا جو غلط تصور ہے وہ یہ کہ سادگی کا مطلب ہے, قناعت کا مطلب ہے سستی چیزیں خریدنا. نہیں, یہ نہیں. سادگی اور قناعت کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق خریدنا، بلا ضرورت نہ خریدنا. مثلا فرض کیجئے میں نے ایک شوز خریدنے ہیں اور مجھے پتا ہے یہ شوز مثلا پاکستانی حساب سے 2000 روپے کے بھی آتے ہیں، 5000 کے بھی آتے ہیں، 8000 کے بھی آتے ہیں، 10 کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اگر 2000 کے لوں گا تو ہر 2 مہینے پہ لینے پڑیں گے، اور ایک جو 5000 کے آتے ہیں وہ سال 2 سال چل جاتے ہیں، تو میں 5000 کے لوں گا، مہنگا لوں گا تاکہ زیادہ عرصے چلیں. اچھا اب اس میں ایک جوتے وہ آتے ہیں جو میرے پاؤں کو صحیح ہیں، فیشن کے حساب سے بس ایسے ہی ہیں، اور ایک وہ جوتے آتے ہیں جو میرے پاؤں کو صحیح ہیں، فیشن کے حساب سے بھی ٹپ ٹاپ میں، تو مجھے کون سا لینا چاہیے؟ مجھے وہ لینا چاہیے جو میرے پاؤں میں صحیح آتے ہیں، چاہے وہ فیشن کے حساب سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور مڑ مڑ کے کہیں گے پتہ نہیں کیا پہن کے آگے، یہ نہیں چاہیے. لیکن اب یہ ہو کہ نہیں میں ٹاپ آف دا لائن نظر آؤں، پرومیننٹ نظر آؤں، ایمیننٹ ہوں، نہیں یہ سب نہیں چاہیے، سادہ نظر آؤں، یعنی جیسے دوسرے اپنے معاشرے کے اندر جیسے عام لوگ زندگی گزارے میں بھی ویسے ہی رہ جاؤں، کوئی ضرورت نہیں مجھے پرومیننٹ ہونے کی اپنے لباس کے ذریعے یا اپنی چیزوں کے ذریعے سے. اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی چیز چل رہی ہے، حتی الامکان اس پہ غور کیجیے گا، جو چیز چل رہی ہے اس کو بلا